أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کی صفت مجید سے متعلق خطبہ ہوگا, اس کا حل لغات پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جواب کا لفظ سوال کے مقابل پر بولا جاتا ہے, اور سوال دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ ظاہری طور پر کسی بات کا جواب طلب کرنا, تو اس کا جواب ظاہری قول کی صورت میں ہوگا. یعنی آپ کسی جگہ کا رستہ پوچھیں, کوئی بات پوچھیں جس کا علم نہیں, تو جیسا سوال ہے ویسا ہی ظاہری جواب ہوگا. دوسرے کہ کوئی نعمت طلب کی جائے کہ مجھے یہ دے دو, وہ نعمت کا جواب نعمت دیے جانے کی صورت میں ہی ہوگا. پہلی قسم کی مثال یہ ہے, عجیب داعی اللہ ہے, اللہ کا رسول جو تمہیں بلاتا ہے تم اس کا جواب دیا کرو. اور دوسری قسم کی مثال یہ ہے, قد اجیبت دعوت و کما فستقیما, یعنی میں نے تمہیں وہ دے دیا ہے جو تم دونوں نے مانگا تھا. اور الاستجابہ کے لفظ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی الاجابہ یعنی جواب دینے کے ہی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, جبکہ اس کے اصل معنی جواب دینے کی صحیح کرنے اور اس کی تیاری کرنے کے ہیں. یہ اللہ لغات تو میں نے بیان کر دی, آج پہلے پڑھنے والی اسی کو پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ آیت 187, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے, بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہے اور اس پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. یہاں سب سے پہلا جو نقطہ ہے قابل غور وہ یہ ہے کہ بندے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں. جواب میں نہیں فرمایا کہ تو ان کو جواب دے دے کہ میں قریب ہوں, وہ جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں سن رہا ہوں, میں قریب ہوں. اور جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ قریب ہے, لیکن کچھ شرطیں ہیں اس کی. اجیب و دعوت الدائے اذا دعان, میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کی پکار کو اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ, فل یستجیب لی, کہ وہ بھی تو میری اب ہدایت کی آواز کو سنا کریں اور اس پہ لبیک کہا کریں. بل یومنو بھی, اور مجھ پر ایمان لائیں, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس شیئن اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں. فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا, اس نے آپ پر درود نہ بھیجا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے. پھر آپ نے اسے بلایا اور اسے یا کسی اور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے لگے تو الحمدللہ اور ثنا سے شروع کرے, پھر اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر شخص جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے وہ سنی جاتی ہے. وہ یا تو اسی دنیا میں اس کے لیے پوری کر دیتا ہے, یا آخرت میں اس کی خاطر ذخیرہ کر دیتا ہے, یا اس کی دعا کی مقدار کے مطابق اس کے گناہوں میں سے معاف کر دیتا ہے, بشرطی کہ اس کی دعا میں گناہ یا قطع رحمی کا عنصر شامل نہ ہو, یا بشرطی کہ وہ دعا میں جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ وہ جلد بازی کیسے کرتا ہے؟ فرمایا, وہ کہتا ہے میں نے اپنے رب سے بہت دعا کی اور اس نے میری دعا نہیں سنی. اس سلسلے میں اولیاء میں سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص بہت ولی اللہ مشہور تھا, اور مشہور تھا کہ دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں. اس کے ایک مرید نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی رات اپنے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دیں, میں بھی دیکھوں کہ آپ کیسی دعائیں کرتے ہیں. وہ ایسی دعائیں کر رہے تھے نسبتاً ہلکی سی بلند آواز میں, جو سننے والا سن رہا تھا, اور آخر پر جو اس کا جواب تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی اس نے سن لیا. اس کو سمجھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے وہ الہام ایسا کیا کہ اس کی آواز اس کو بھی آ گئی. دعا وہ جواب یہ تھا کہ میں نے تیری دعا کوئی دعا قبول نہیں کی. اس پر وہ شخص جو تھا وہ تو تقریباً مرتد ہونے والا ہو گیا. اس نے کہا, یہ کیسا عجیب عالم ہے جس کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں تیری کوئی دعا قبول ہی نہیں کرتا, تو پھر یہ لگا ہوا شور مچانے دعا کرتے چلے جانے. اس پر اس نے عرض کیا, یا اللہ میں تو مانگنے والا ہوں, میں تو اس در سے نہیں جاؤں گا. تو چاہے رد کرتا چلا جائے. اس پر اس کو الہام ہوا کہ آج تک تو نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ میں ساری قبول کرتا ہوں. تو یہ اس دعاؤں میں صبر کی علامت ہے اور مایوسی گناہ ہے. ہر انسان جو دعائیں کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ مایوسی سے بڑا گناہ کوئی نہیں. ابلیس نام ہی مایوسی کا ہے. بس دعاؤں میں صبر کریں, اور نہ بھی سنی جائیں تو بہت طریقوں سے, جیسے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس بھی آئیں گے, تو دعائیں کسی نہ کسی رنگ میں قبول ضرور ہو جاتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اس دوران انہوں نے بلند آواز سے دعائیں کرنے شروع کر دیں. اس اللہ نے فرمایا, تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو, بلکہ تم ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو قریب اور مجیب ہے. وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے. پھر آپ نے فرمایا, اے ابو موسیٰ, کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی خبر نہ دوں؟ اور وہ خزانہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی جامع دعا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے لا حول, مگر صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور کوئی بھی قوت نہیں ہے انسان میں مگر وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو. تو یہ ایک بہت ہی جامع معنی دعا ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ جب اذان کے وقت کہا جاتا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یہ دو دو دفعہ جب کہتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز قضاء کو روک نہیں سکتی مگر دعا، اور کوئی چیز عمر کو دراز نہیں کرتی مگر نیکی. اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قضاء و قدر میں اگر تبدیلی کر سکتی ہے تو دعا ہی ہے، اور یہ بھی قضاء و قدر کا حصہ ہوتا ہے. پس شفاعت ایک الگ مضمون ہے، اور جو درد دل سے دعا کی جاتی ہے وہ بھی کئی دفعہ آئی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. مجھے بھی ایسے خطوط آتے رہتے ہیں دعاؤں کے متعلق کہ بعض لوگوں کو کینسر ہوا جس کا ڈاکٹروں کے نزدیک کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے مرنے کی تیاری کی جائے، اور بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی ظاہری دوا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی اور وہ کینسر ٹھیک ہو گیا. تو بیماریاں دور ہو بھی جاتی ہیں اور بغیر علاج کے بھی دور ہو سکتی ہیں، مگر دعا پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے اور ایمان لانا ضروری ہے. دوسرا ہے، عمر کو کوئی چیز دراز نہیں کرتی مگر نیکی. اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ جب تم لوگوں سے نیکیاں کرتے ہو تو وہ دعائیں دیتے ہیں، اس لیے اکثر ان دعاؤں میں عمر دراز کی دعا شامل ہوتی ہے. تو اس پہلو سے تم نیکیاں کرتے چلے جاؤ، اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم جو بھی مقدر میں عمر ہے جتنی اس کی حد تک پہنچو، تو تمہاری نیکیاں کرنے کے نتیجے میں جو لوگ تمہیں دعائیں دیں گے ان دعاؤں کو خدا تعالیٰ قبول فرمائے گا. زید ابن اسلم نبی ہے، اما عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمل مولا لہو یدا ہنین. بخاری کی توجہات، حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام ہنئی کو محفوظ چراغاہ کا عامل مقرر کیا اور اسے کہا، اے ہنئی، اپنے بازو مسلمانوں سے روک رکھ اور مظلوم کی بدعا سے بچ، کیونکہ مظلوم کی بدعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کتاب البر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تین اشخاص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنے اولاد کے بارے میں بد دعا. ایک دوسرے حدیث میں والد کی بجائے کراتا ہے کہ والدہ اگر اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرے تو وہ یوں ہی بیکار نہیں جایا کرتی، اس کو یقیناً کوئی بہت ہی گہرا صدمہ پہنچتا ہے اپنی اولاد کی طرف سے، تب وہ اس کی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. بس یہاں اس حدیث میں جب میں نے پڑھی ہے اس میں والدہ کی بجائے والد کے لفظ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی افطاری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. بس افطاری کے وقت اللہم اللہ کا سن تو والا رزق کا افطر، تو یہ دعا پڑھنے کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو بھی دعا دل میں آئے اچھی وہ کر لی جائے، تو وہ وقت ایسا ہے جو قبول جس دعا کا وقت ہے. معاذ بن زہرہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ روایت پہنچی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اللہ کا سن تو والا رزق کا سر تو. حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجیب و تعبت دعائے زادان، اس کی یہ معنی نہیں کہ جو مانگو وہی ملے، کیونکہ دوسرے مقام پر فرما دیا جواب سورہ انعام آیت میں ہے، بل یاہو تدونہ فیکشف ما تدونہ الیہ انشاء، یعنی اس صورت میں سورہ انعام کی آیت 42 میں ہے، تم جو دعا کرتے ہو اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور تمہارے ضرر ضرر کو دور کر دیتا ہے، الا الہ انشاء، اگر اللہ چاہے. تو اس لیے یہ خیال کر لینا کہ ہر دعا ضرور قبول ہوگی، مستر کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہر ہاتھ پر نظر ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ چاہے تو یہ دعا قبول ہوگی. یہاں بھی ال کے ساتھ اس طرف اشارہ کر دی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فرمایا ہے یعنی جس قدر تم میرے فرما بردار ہوتے جاؤ گے، ایمان میں ترقی کرتے جاؤ گے، اسی قدر میں دعائیں قبول کروں گا. اگر لوگ پوچھیں کہ روزہ کیسے قرب حاصل ہو سکتا ہے، کہ روزہ سے کیسے قرب حاصل ہو سکتا ہے، تو کہہ دے فینی قریب وجیب و دعوت دعائے فلجستیب لی اور یومن البی لعلہم یشہدون، یعنی میں قریب ہوں اور اس مہینے میں دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں. اب یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ عمومی آیت ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا رمضان مبارک سے تعلق ہے، اور اس مہینے میں جو تم دعائیں کرو گے میں ان کو سنوں گا. لیکن چاہیے کہ تم پہلے ان احکاموں پر بھی عمل کریں جن کا میں نے حکم دیا ہے، اور ایمان حاصل کریں تاکہ وہ مراد کو پہنچ سکیں، اس سے بہت ترقی ہوگی. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزہ جیسے تقویٰ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ویسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہاں فرمایا ہے روزہ جیسے تقویٰ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ویسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، حالانکہ تقویٰ اور قرب الہی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جتنا زیادہ تقویٰ کرو گے اتنا قرب الہی ہوگا، جتنا قرب الہی ہوگا اتنا ہی زیادہ تقویٰ کرو گے. فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ ماہ رمضان کی ہی شان میں فرمایا گیا ہے، اذا سأل عبادی فإنی قریب، اور اس سے اس ماہ کی عظمت اور سر الہی کا پتہ لگتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ میں دعائیں مانگیں گے تو میں قبول کروں گا، لیکن ان کو چاہیے کہ میری باتوں کو بھی قبول کریں اور مجھے مانیں. انسان جس قدر خدا کی باتیں ماننے میں قوی ہوتا ہے، خدا بھی ویسے ہی اس کی باتیں مانتا ہے. لعلہم یرشدون سے معلوم ہوتا ہے اس ماہ کو رشد سے بھی خاص تعلق ہے، اور اس کا ذریعہ خدا پر ایمان، اس کے احکام کی اتباع اور دعا کو قرار دیا ہے. اور بھی باتیں ہیں جن سے قرب الہی ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روزہ کی حقیقت کے متعلق بیان فرماتے ہیں، روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں. اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے گا. روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک ایسی حقیقت ہے اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں. خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو، دوسری کو بڑھاؤ. ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو. بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث بنتی ہے. اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نظر رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بہت عبادت کرتے تھے، ان ایام میں کھانے پینے کے خیال سے فارغ ہو کر اور ان ضرورتوں سے انقطاع کر کے توکل الی اللہ حاصل کرنا چاہیے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں. یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے اور جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جائیں, تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں. یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں یہ فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے محجور اور دور ہیں. جب کوئی دعا کرنے والے غیروں میں سے جو تم میں سے دعا کرتے ہیں دعا کرے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں, یقیناً اس میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی دعا کو پایا قبولیت میں جگہ دیتا ہوں. پر چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لائیں تاکہ بھلائی پائیں. اس میں جو یہ ہے اس سے ہم کلام ہو جاتا ہوں, تو اکثر جو روزے دار ہیں اور اخلاص سے دعائیں کرتے ہیں وہ ہم کلام تو نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے, اور آپ سے اللہ تعالیٰ یقیناً ہم کلام ہوتا تھا اور بکثرت ہم کلام ہوتا تھا. باقی لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں سن کر ان کو ان کی قبولیت سے پہلے دعاؤں خوابوں کے ذریعے بتا دیتا ہے یہ دعا تیری قبول ہو جائے گی, اور پھر بجائے اس کے حالات الٹ اثر دکھائیں وہ حالات کے الٹ جو ناممکن چیز نظر آتی ہے وہ ہو جاتی ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے خبر دی ہوتی ہے قبول اس دعا کی وہ پوری ہو جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں. یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں, میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی اشارہ دیتا ہوں, جس سے نہ میری ہستی پر ایمان جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی پایا یقین پہنچتا ہے. لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں, اور نہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لاویں, اور قبل اس کے جو ان کو معرفت تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے, کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ ایک سچا اور یقین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے, مگر ہر رت و یابس کو نہیں, کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور مآل کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی بہیخا اور مآل بین ہے ان مضرتوں اور بد نتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے متحد کے تحت میں بصورت قبول دائی کو پہنچ سکتے ہیں اسے رد کر دیتا ہے. انصاف اور انسان اپنی غفلت کی لاعلمی کی وجہ سے ایسی دعا مانگتا ہے جو اس کے حق میں یا اس کی اولاد کے حق میں اچھی نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو رد کر دیتا ہے, اور یہ رد دعا ہی اس کی قبولیت ہے کیونکہ اس کی بھلائی کا موجب بنتی ہے. فرمایا, اور یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہے. بس ایسی دعائیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے, مگر مضر دعاؤں کو بصورت رد قبول فرما لیتا ہے. یہ بات بھی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں, ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کرانے والے کے متعلق. دعا کرانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے اور اس کی غنا ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور صلح کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنا لے, تقویٰ اور راسبازی سے خدا تعالیٰ کے خوش کرے, تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باب استجابت کو کھولا جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں کثرت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اب آپ نے آپ کو دعا کے لیے لکھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم خود بھی اپنے لیے دعا کرو، یہ باہر ڈال دینا کسی کو ولی سمجھ کر کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ انسان کو سچا نفس سے مطمئن نصیب نہیں کر سکتا، بلکہ ولی پرست بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے لیے خود بھی دعا کرو، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں بعض دفعہ حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے تھے۔ بعض صحابہ کو وہ صورتیں نماز میں بتائی گئیں جو ایک مقدمے کی کامیابی کی دعا کرتے وقت آپ نے رویا میں دیکھی، یہ میں صورت پڑھ رہا ہوں، اور وہ عربی سے کلیت نابلد تھے۔ حضرت وسیم موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں بات لکھنے سے پہلے وہ گاؤں کے مولوی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یہ الفاظ میں نے دیکھے ہیں خواب میں عجیب و غریب سے، تو مولوی حیران رہ گیا، اس نے کہا تمہیں مطلب نہیں آتا؟ اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، غالباً یہ چوریفرم صاحب کے والد کی قدر ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا تم مقدمے میں کامیاب ہو گئے ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو ذاتی تجربہ قبول سے دعا کروا دیا۔ سورہ آل عمران 196 آیت، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ہرگز ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے بعض بعض سے نسبت رکھتے ہیں، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ دیے گئے اور انہوں نے فضال کیا اور وہ قتل کیے گئے، میں ضرور ان سے ان کی بدیاں دور کر دوں گا اور ضرور انہیں داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کی جناب سے ثواب کے طور پر ہے اور اللہ ہی کے پاس بے شمار ثواب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات اطلاع پر اطلاع آتے ہیں اور ایسے ایسے اطلاع بھی آ جاتے ہیں کہ جو کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان اطلاعوں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان اطلاعوں کے آنے میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، جس جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گزارش پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بزن نہیں ہونا چاہیے، کہ کبھی بھی خیال کرنا نہ چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی، ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اب بعض بچے نوجوان گھبراہٹ میں مجھے لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی قبول نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مایوسی ہے دعاؤں سے، دعا تو کرتے چلے جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ جس رنگ میں بہتر سمجھتا ہے وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سورہ انفال آیت 10، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا، کہ میں ضرور 1000 قطار در قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا جو 1000 جوان تھے، جبکہ آپ کے صحابہ صرف 300 اور کچھ تھے، اور وہ بڑے بڑے گھڑ سوار تھے، بڑے شاہزور سپاہی تھے، ان کے ساتھ جوش دینے والی عورتیں گانے گا رہی تھیں، لڑائی کے لیے ان کو تیار کر رہی تھیں. اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ بعضوں کے ہاتھ میں صرف لاٹھی ہی تھی, بعض لنگڑے بھی اس میں شامل تھے, بعض بچے بھی اس میں شامل تھے. بہت ہی دردناک وقت تھا ایسا کہ جس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں وہی قبول ہوئیں, ورنہ جنگ بدر میں جو فرشتوں کا وعدہ ہے وہ آنکھوں سے تو لوگوں نے نہیں دیکھے, مگر جیسا وعدہ ہے ویسا یقین پورا کر دیا گیا. حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ آنکھ سروں نے مشرقین کی طرف دیکھا جو 1000 تھے, جبکہ آپ کے صحابہ صرف 300 اور کچھ تھے. تب حضور نے قبلہ کی طرف رخ کیا, اپنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے پکارنے لگے, اے میرے اللہ, اپنا وہ وعدہ پورا کر جو تم نے مجھ سے کیا ہے. اے اللہ, اگر آج تم نے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا پھر زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی. اب یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک دھمکی نہیں ہے, مطلب تھا کہ جیسے بعض میں نے تیار کیے ہیں ویسے تو پھر کبھی تیار نہیں ہو سکتے. تو یہی ہیں جنہوں نے عبادت کی ظلم سے سیکھے ہیں, اگر یہ مارے گئے تو پھر کون تیری عبادت کرے گا. آپ اسی طرح قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اپنے رب کو بار بار پکارے جا رہے تھے, یہاں تک کہ چادر آپ کے شانہ مبارک سے گر گئی. اس پر ابو بکر آپ کے پاس آئے, آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے شانہ مبارک پر رکھی اور پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گیا اور عرض کی, اے اللہ کے نبی, آپ نے اپنے رب کو کافی واسطے دے دیے, یقیناً وہ آپ سے کیا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ہمارا زندہ حی خدا قیوم خدا ہمیں اس سے ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے. ایک بار ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے. اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں فرماتا. وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے, یہاں تک کہ وہ یقین کروا دیتا ہے کہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے. دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے والے کو اطلاع دیتا ہے. وہ بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے, اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت دعا سے زندہ کر دیتا ہے. اور یہ سب ارادے اپنے قبل از وقت اپنے کلام سے بتا دیتا ہے. خدا وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے. وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے وقت واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے. وہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے طاعون کی موت سے بچاؤں گا, اور نیز ان سب کو جو تیرے گھر میں نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بچاؤں گا. اس زمانے میں کون ہے جس نے میرے سوا ایسا الہام شائع کیا, اور نفس اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور دوسرے نیک انسانوں کے لیے جس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں خدا کی ذمہ داری ظاہر کی. اور واقعہ یہ ہے کہ جو احمدی مورخ لکھتے ہیں یقینی طور پر قابل اعتماد لوگ, وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک چوہا بھی طاعون سے بیمار نہیں ہوا اور کلیتاً حفاظت فرمائی گئی. جن لوگوں کو شک بھی تھا ان کے شک بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جا کر دور کر دیا. چنانچہ حضرت مولوی محمد علی صاحب کے متعلق یہ روایت آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ طاعون سے بیمار ہوئے تو گھٹلی نکل آئی طاعون کی, اور حضرت خلیفۃ المسیح اول طبابت کے لیے آئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا اور بتایا کہ یہ قطعی علامت طاعون کی ظاہر ہو چکی ہے, اب اس سے کوئی مفر نہیں, اور بخار ایسا تھا جیسے آسمان سے باتیں کر رہا ہو, اور شدید گھبراہٹ میں بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بلاتے تھے. اب حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قطع ایمان ہے, لوگ تعاون نہ لے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے کیونکہ اس سے ڈر ہوتا ہے ان کو بھی تعاون نہ ہو جائے. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بلانے پر خود پہنچے وہاں اور ماتھے پر الٹا ہاتھ رکھ کر کہا مولوی صاحب بخار کہاں ہے آپ کو, بخار تو کوئی بھی نہیں. اچانک بالکل بخار غائب ہو گیا, گٹھلی بیٹھ گئی اور مولوی حمدلی صاحب حیرت سے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ ہیں یہ کیا واقعہ ہوا ہے, یہ تو کوئی تپ نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک معجزہ تھی اور اتنے کثرت سے خدا تعالیٰ نے نشان اللہ فرمائے ہیں کہ حقیقت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اگر حضرت مسیح موعود کے معجزات اور نشانات کو دیکھنا شروع کرے تو لامتناہی ہوں گے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نشان مل جاتا ہے. ملفوظات جلد اول صفحہ 190. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی استراری ہو تو اس کے فضل اور رحمت کو روح دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے. اس اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت سے دعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے. ہاں آج کل کے زمانہ کے تاریخ دماغ فلزاس پر اس کو محسوس نہ کر سکیں, نہ دے سکیں, جو صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی, خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبول سے دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہ چیلنج کرنا سب دنیا کو میرے پاس آ کے رہو اور قبول سے دعا کے نمونے دیکھو, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, کس کے اختیار میں ہے اتنا بڑا چیلنج. اور جو لوگ بھی آتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ قبول سے نواز دعا کا کوئی نہ کوئی نمونہ وہاں قیام کے دوران دیکھ کے جاتے تھے. سورہ یوسف کی آیت ہے, قال ربی سین و احب و علیہ مما یدوننی الیہ و الا تصرف انی قیدہ ہن اسب و الہن و کم من الجاہلین فاستجاب له ربہ فصرف عنہ قیدہ ہن انہ هو السمیع العلیم. اس نے کہا, حضرت یوسف نے کہا, اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں, اگر تو مجھ سے ان کی تدبیر کا منہ نہ پھیر دے تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. بس اس کے رب نے اس کی دعا کو سنا اور اس سے ان کی چال کو پھیر دیا, یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. یہاں حضرت فضیلت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی ہے جو بظاہر تو حضرت یوسف کی نعوذ باللہ من ذالک گستاخی نظر آتی ہے, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کی خاطر ایک موازنہ کیا ہے. احب علیہ, حضرت یوسف نے تو کہا مجھے قید خانہ پسند ہے اور اللہ نے قید خانے میں ڈال بھی دیا, مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لفظ نہیں بولا, آپ ہمیشہ عفو ہی مانگتے رہے. انہ کا عفون تو حب العفو, انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنے لیے مصیبت مانگے. بس اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تو باہر کی صورت میں کم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جو دعا تھی اس کی بہت ہی اور پیچھے منظر تھے. اگر قید خانے والی دعا آپ نہ مانگتے تو قیدی ہمنے کی حالت میں جو دو قیدی آپ کے ساتھ قید ہوئے تھے ان کی خوابوں کا انجام نہ بتاتے, نہ بادشاہ وقت کا جو مرید جو قریبی ریاض پا کر بادشاہ کے پاس پہنچا تھا اس کی تعبیر, خوابوں کی تعبیر بتانے سننے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا, بس یہ سارے باریک یہ ساری باریک حکمتیں ہیں اس دعا میں امید تھیں کہ مجھے چند زیادہ قبول ہے. اور اگر آپ یہ دعا نہ کرتے تو ساری عظیم شان کامیابیاں جو بعد میں ہیں وہ بھی نصیب نہ ہوتی, نہ اس طرح کثرت کے ساتھ لوگوں کی فروغ فاقوں کے مارے ہوئے لوگوں کی روٹی کے انتظام ہوتا. بس حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ بات جو کہہ دی ہے یہ ان باریک مضمرات کو نظر انداز کر کے فرمائی ہے, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے عشق میں آپ کے بہتر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا چیز دعائیں کی. مگر یوسف کی دعا میں بہت سی باری حکمتیں ہیں جو لامتناہی نتائج اپنے اندر رکھتی ہیں. اب حضرت نسیم عبد علیہ السلام جو دعائیں اپنے لیے روز مانگا کرتے تھے, آپ خود فرماتے ہیں, اول اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے. دوم پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قدرت عین عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں. تیسرے پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خادم بنیں. چہارم پھر اپنے مخلص دوستوں کے لیے نام بنام. پنجم اور پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں, خواہ ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ان میں سے جو چہارم ہے, مخلص دوستوں کے لیے نام بنام, اب تو اس کثرت کے ساتھ خط آتے ہیں کہ ان مخلص دوستوں کے لیے نام بنام دعا کرنا میرے لیے ناممکن ہو جاتا ہے, سوائے اس کے وہ خط پڑھتے وقت اس وقت میں نام لے کے دعا کرتا رہتا ہوں. اور پھر تہجد کی نماز میں عمومی قسموں کے لحاظ سے ان کو تفصیل دے کر کے ان کے لیے دعا مانگتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں, دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں, اور میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ سب لوگوں کے لیے رحمت کا سامان پیش کروں. پھر 2 فروری 1903 کا الہام ہے, انی مال افواج آتی کا بختتن دعاؤں کا مستجاب, میں فوجوں کے ساتھ ناگہانی طور پر آؤں گا, تیری دعا قبول ہوئی. پھر ایک الہام ہے 1870 کا, کہ میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں. اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ واقعہ بھی لکھتے ہیں, جو آپ نے اپنے شرکا کے بارے میں دعا کی اور قبول نہیں ہوئی, اور آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی, اور شرکا کو آپ نے کہا کہ باز آ جائیں اس مقدمے سے, ان کو ناکامی ہوگی, لیکن وہ باز نہیں آئے. اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھتے ہیں, مرزا اعظم بیگ سابق ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر نے ہمارے باغ بے دخل شرکا کی طرف سے ہماری جائیداد کی ملکیت میں حصہ دار بننے کے لیے ہم پر نالش دائر کیے, اور ہمارے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم اپنی فتح یابی کا یقین رکھ کر جواب دہی میں مصروف ہوئے. میں نے جب اس بارے میں دعا کی تو خدا علیم کی طرف سے مجھے رام ہوا, اجیب و کلا دعائے کا اللہ فی شرکائے کا, کہ میں سب عزیزوں کو بس میں نے سب عزیزوں کو جمع کر کے کھول کر سنا دیا کہ خدا علیم نے مجھے خبر دی ہے کہ تم اس مقدمے میں ہرگز فتح یاب نہ ہوگے, اس لیے اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے. لیکن انہوں نے ظاہری وجوہات اور اسباب پر نظر کر کے اور اپنی فتح یابی کو متیقن کر کے میری بات کی قدر نہ کی اور مقدمے کی پیروی شروع کر دی, اور عدالت متحد میں میرے بھائی کو فتح بھی ہو گئی. ان خدائے عالم الغیب کی وحی کی برخلاف کس طرح ہو سکتا تھا؟ بالآخر چیف کورٹ میں میرے بھائی کو شکست ہوئی اور اس طرح اس الہام کی صداقت ظاہر ہو گئی. تو پھر ظاہری طور پر جو ان کو فتح ہوئی, یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل یقین تھا کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بات پوری نہ ہو. وہ اس وقت وقتی طور پر بغلے میں جاتے ہوں گے, لیکن اعلیٰ سپریم کورٹ میں جا کر پھر اس مقدمے کا آخری فیصلہ ہو گیا, جس کے بعد اور کوئی اپیل نہیں ہوتی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.